أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتبه كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاذرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، 282 اور 283 اس کا بیان ہے. یہ آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے, اور 15 سطر کا جو قرآن کریم ہے اس میں پورے صفحے میں یہی ایک آیت ہے. اس کو آیت مدینہ بھی کہا جاتا ہے, دین کی آیت. جب ایک دوسرے کو دین دیا جائے تو اس کے جو احکامات ہیں وہ اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے دین اور ایک ہوتا ہے قرض. اردو میں دونوں کو قرض کہا جاتا ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک عربی میں قرض اس کو کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ سے 5000 روپے قرض مانگے کہ 3 مہینے بعد واپس دوں گا, تو اس کو عربی میں قرض کہتے ہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز لینے کے لیے آیا, میں نے وہ چیز لے لی اور میں نے کہا اس کی قیمت میں 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 1 ہفتے کے بعد آپ کو دوں گا. یہ شریعت میں کہلاتا ہے دین. اس کے احکام الگ ہیں اور قرض کے احکام الگ ہیں. یہی تو بات ہے, ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جدید معیشت کے ماہرین جن کا طوطی اس دنیا میں بول رہا ہے, اگر دیکھا جائے تو شریعت نے جو ہمیں اصطلاحات دی وہ ابھی تک ان کے پاس پہنچی بھی نہیں. تو شریعت نے جو چیزیں دی ہیں وہ خالق کی طرف سے ہیں, اور جو آج کے ماہرین معیشت ہیں یہ تو خود مخلوق ہیں. جو نظام خالق کا بنایا ہوا ہے, مخلوق کا نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور وہ خالق بھی ایسا جو ہر عیب سے پاک ہے. دیکھیں نا, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو شروع ہی کہاں سے ہوتی ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر سبحانک اللہم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں. جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو اس کی کتاب ہر عیب سے پاک ہے, اس کا حکم ہر عیب سے پاک ہے, اس میں بندے کے لیے فلاح ہی فلاح ہے. کل ایک بات آئی تھی, ایک ساتھی نے اس پہ بڑی اچھی توجہ دلائی کہ یہ بات تو نصوص قطعیہ میں ثابت ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کافر رہے گا, اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا آیا ہے. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ذکر کی. انہوں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ وہ زانی ہو چور ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, آپ نے فرمایا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر انہوں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَر, یعنی تمہیں کتنی ہی حیرت کیوں نہ ہو یہ اللہ کا قانون ہے. تو جو صاحب ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا. تو اب قرآن کریم میں جو مسلمانوں کو, یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور سود لینے والے کے بارے میں بھی کہا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو اصول بتایا جاتا ہے کہ جناب مسلمان صاحب ایمان جو ہوگا وہ سزا پانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ قتل اور ربا یہ ایسے جرم ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر اصرار کرے اور کرتا ہی رہے یہ جرم کرتا ہی رہے تو عین ممکن ہے کہ آخر وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اور جب نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے ایمان سلب ہو جائے گا تو پھر جہنم ہی جہنم ہے, جنت کا کوئی ذکر نہیں اس کے لیے. تو یہ چیز اگرچہ نص قطعی سے تو ثابت نہیں لیکن عین ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو, کسی کو کیا خبر. خیر ہم بات کر رہے تھے دین کی آیت کی کہ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں جب تم آپس میں دین کا معاملہ کرو تو اس کی ایک مدت مقرر کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاکتبوا, اور اسے لکھ بھی لو. اور اگر لکھنا نہ آتا ہو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, تو کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے لکھ دے. اور پھر کاتب سے بھی فرما دیا کہ لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے, اور چاہیے کہ لکھنے والا جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلا دیا لکھنے سے انکار نہ کرے. اور اگر کوئی یہ ادھار کا معاملہ کرنے والا اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو سفی العقل ہے, اس کے اندر عقل ہی نہیں, یا کوئی اتنا کمزور ہے بیان نہیں کر سکتا, بوڑھا ہے ضعیف ہے یا گونگا ہے, تو پھر اس کا جو ولی ہے اس کا جو سرپرست ہے وہ اسے لکھے. اور اس پر دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, اور اگر دو گواہ دو مرد نہ ہو دو مردوں کو اس پر گواہ بھی بنا لو. اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. اور جب ان گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو یہ انکار بھی نہ کریں, اور کوئی بات چھپائے نہیں اور کوئی بات لکھنے سے روکے نہیں. اور یہی انصاف ہے اللہ کے نزدیک, اور یہی چیز گواہی کو صحیح باقی رکھنے والی چیز ہے. اور ادنا بات یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو اور ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. ہاں اگر اس میں تجارت ہو آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ تو پھر اس بات کو لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو اس میں بھی گواہ بنا لیے کرو. اور کاتب کو لکھنے میں بار بار تکلیف نہ دی جائے, اور نہ گواہوں کو بار بار بلایا جائے کہ وہ تنگی محسوس کریں. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے درمیان گناہ کی بات ہوگی, اور اللہ سے ڈرو اور اس نے تمہیں سکھایا ہے, اسی نے تمہیں تعلیم دی ہے, اور اللہ تعالی بے شک ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے, فریحان مقبوضہ, تو کوئی چیز رہن رکھ دیا کرو. اور اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں, اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے, اور گواہی کو مت چھپاؤ, اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو وہ دل کا گناہگار ہے, اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کا علم رکھنے والے ہیں. یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہوا. حکم کیا ہے کہ جب किसी उधार चीज का मामला हो तो ऐसे अललटप उधार ना हो कि दे दूंगा। अब जाहिर है देने वाला तो टाल मटोल से काम करता रहेगा और लेने वाले को जल्दी होगी कि मुझे चीज जल्दी मिले, तो इससे झगड़ा होगा। शरीयत ने जब झगड़ने से मना किया तो झगड़े के जो असबाब होते हैं उनको भी बंद किया। और ये अल्लाह ताला की तालीमात हैं कि अगर किसी चीज से रोकने का वो जब कानून बनाते हैं तो पहले तरबियत करते हैं, तरबियत करने के बाद फिर कानून बनाया जाता है। जैसे कि शराब, ये तमाम मजाहिब में, क्रिश्चियनिटी में, ज्यूश में और मुसलमानों के यहां ये हराम है। आज से कोई 40 साल पहले इस शराब के नुकसानात बयान करने में अमेरिका की हुकूमत ने बड़े वसाइल सर्व किए कि ये नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, पैसों के लिए नुकसान की वजह से नुकसानदेह है, किसी इसका कोई फायदा नहीं, हर एतबार से गलत है, बड़ी तशहीर की। 3-4 साल इस बात की तशहीर करने के बाद कानून बना दिया, कानून ममनू कर दी, उसके बाद जायजा लिया, उनका तो एनालिसिस का नाम आ गया ना। जब जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि पहले इतनी शराब नहीं पी जाती थी जितनी इस जमाने में पी गई जब कानूनन ममनू हो गया। तो ये ईमान के ही जज्बात हैं और समरात हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज को गुना करार दें और मना कर दें तो उससे पहले ऐसी तरबियत फरमाते हैं कि बंदा खुद उससे रुक जाता है। जैसे देखें सहाबा कराम, उस दौर में शराब थी और वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे शराब के बगैर जिंदगी का, लेकिन जब हराम करार दिया तो मदीने की गलियों में शराब बहती रही और फिर उसके बाद किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, ममनू हो गई और अब तक ममनू चली आ रही है, क़यामत तक के लिए ममनू है। तो यहां पर एक बात तो ये इरशाद फरमाई कि जब किसी चीज का लेन देन उधार हो, नकद ना हो, तो उसकी एक मुद्दत भी मुकर्रर हो और उसे लिख लिया जाए, और अगर कोई लिखने वाला ना हो, किसी को लिखना ना आता हो तो लिखने वाले से लिखवा ले और लिखने वाले को भी कह दिए कि वो बिला वजह इनकार ना करे। चुनाचा अब अगर देखा जाए तो लिखने वाले जगह जगह मौजूद हैं और वो लिख भी लेते हैं, और फिर लिखने के अंदर ये बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मफतूल अकल हो, फातिरुल अकल हो, या कोई ऐसा कमजोर हो, या ऐसा आदमी हो कि जिसके अंदर बयान की कुदरत ना हो। बाद लोग होते हैं ना, अपनी बात बयान ही नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे लोगों के मामलात, वो ऐसे लोग अपने मामलात खुद करने के मुकल्लफ नहीं। ये बता दिया कि वो कौन से लोग हैं जिनको शरीयत ने तसर्रुफात करने की इजाजत दी और वो कौन से लोग हैं जिनको शरीयत ने मना कर दिया कि इनके जो मामलात होंगे उसका एतबार नहीं है। तो इसमें किताबुल हिजर फिकह के अंदर एक मुस्तकिल कानून है कि जो आदमी दीवाना है, पागल है, फातिरुल अकल है, तो ऐसे लोगों को अपने माल में तसर्रुफ करने का हक हासिल नहीं है। उनका जो सरपरस्त होगा वो जिम्मेदार है, अगर वो किसी चीज की इजाजत देगा तो उनके माली मामलात जायज होंगे वरना जायज नहीं होंगे, जो उनसे माली मामलात करेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। चुनाचा हमारे दौर में भी बाद ऐसे लोग होते हैं जो नाफरमान होते हैं, बाज दीवाने और पागल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, तो उसके लिए लोग इश्तिहार दे देते हैं, जिसको लोग आंखनामा भी कहते हैं, इजहार ला ताल्लुकी भी कह देते हैं। इसी तरह बाज कंपनियों की तरफ से भी इश्तिहार आते हैं कि जनाब ये साहब पहले हमारे यहां थे अब नहीं हैं, लिहाजा अगर इनसे कोई आदमी मामला करेगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा। देखें ये आज के कानून में, आज के जराए अबलाग में ये चीजें हैं, और शरीयत ने आज से 1400 साल पहले ये मामलात हमारे सामने रख दिए थे कि ऐसा कर लेना। تو قیامت تک آنے والی نقصان دہ چیزوں کی نشاندہی بھی کی اور اس کو بند کرنے کے اسباب بھی بیان کیے. لوگ تو ظاہری چیز دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے. جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں اور گنوا گنوا کر جگہ جگہ کہا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس میں سورہ رحمان میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جناب جہاں جنت کا ذکر ہے وہ تو نعمت ہے, جہاں جہنم کا ذکر ہے وہ کون سی نعمت ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ کسی خطرے کی نشاندہی اس کے آنے سے پہلے کر دینا اور اس سے بچنے کے اسباب, ذرائع اور طریقہ کار بتا دینا, یہ اللہ کی نعمت ہے. ہر جگہ نعمت ہے, اس کو ہر جگہ نعمت ہی سمجھا جاتا ہے. اور پھر اس سے بچنے کے اسباب بیان کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ہی سبب ہے کہ آپس کے جھگڑے, مال پھنس جانے, پیسے پھنس جانے اور پیسے ضائع ہونے سے بچانے کے راستے بتائے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے درمیان مالی جھگڑے نہیں ہوں گے, پیسوں کے فسادات نہیں ہوں گے. اور یہ پیسہ ہی ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے, باپ کو بیٹے سے لڑا دیتا ہے, ماں کو بہن سے بیٹی سے لڑا دیتا ہے, بہن کو بہن سے لڑا دیتا ہے. تو اگر یہ معاملات صاف اور کھڑے ہوں, اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشرو کل اخوان وعاملو کل اجانب, رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح. کہ جب اجنبی سے معاملات ہوتے ہیں نا تو ایک ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جی یہ چیز آپ لے کر جا رہے ہیں اس کی اتنی قیمت ہے, 30 دن کے بعد اس کی قیمت آپ پر واجب ہو جائے گی اور اس وقت اور ان اوقات میں دینی ہوگی. جیسے اوقات بھی طے ہوتے ہیں کہ جی دکان کھلنے کے یہ وقت ہے, ایسا نہ ہو رات کے 2 بجے کوئی آدمی دروازہ بجا رہا ہو کہ لیجیے اپنے پیسے لے لیجیے. اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ پیسے دینے والے کے لیے کیا کسی کے لیے بھی کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ آنے والا ملنے ہی آ رہا ہے, کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہے. حالات ایسے ہو گئے. تو قرآن کریم نے ان چیزوں کا بہت پہلے ان کی ممانعت فرما دی. اور پھر یہ بھی کہا کہ اس پر 2 گواہ بھی بنا لو. چنانچہ آج کل ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے اس میں وٹنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہر جگہ وٹنس یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس سے اگلی آیت میں بتایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور لکھ نہیں سکتے, لکھنے کے وسائل نہیں ہیں, تو پھر رہن رکھ دو, گروی رکھ دو کوئی چیز. اور اس کے بھی بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں. فقہ کے اندر کتاب الرہن ایک الگ اور مستقل باب ہے. مختصراً اس کی چند باتیں عرض کر دوں کہ اگر کوئی چیز گروی رکھی جائے تو جس چیز کو گروی رکھا اس کی زندگی سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری دائن کی ہوگی, مدیون کی ہوگی, جو ادھار لے کر گیا, جو رہن کا اصل مالک ہے. اور اس کی حفاظت کی پر جو اخراجات آئیں گے وہ دائن کے ذمہ ہوں گے, جو وصول کرنے والا, قرض وصول کرنے والا ہے جس نے ادھار پہ مال دیا. تو لہذا اگر کسی نے اپنی گائے یا بکری رکھی تو اس کا چارہ وہ راہن پرووائڈ کرے گا, اور اس کی چوکیداری, اس کو رکھنے کی جگہ, اس کا رینٹ جو ہے وہ دائن کے ذمہ ہوگا. اب اس پر دیکھ لیجئے جتنی چیزیں گارنٹی میں, آج کل یہ معاملات تو بہت آ گئے, جی بینک گارنٹی دیتا ہے. اب گارنٹی کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی جاتی ہیں, بعض جگہ پراپرٹی کے کاغذات ہوتے ہیں, بینک کے کورٹ کے اندر ضمانت ہوتی ہے, تو اس ضمانت کے اندر بھی پراپرٹی یا اسی کی ویلیو کے پیپر رکھے جاتے ہیں, تاکہ اور اس پیپر کو رکھنے کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسی ادارے کی ہوتی ہے جو قرض دے رہا ہوتا ہے, اور اس کی بقا, اس گھر کی ذمہ داری, اس کے اندر اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری مالک پر ہوتی ہے. یہ شریعت نے مختصراً اس کے اندر جتنے ابواب آ گئے وہ میں نے بیان کر دیے, ورنہ فقہ کے اندر تو ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا رمضان کی پہلی تاریخ کو، دوسری شب ہو گئی تھی، تو اس وقت خیال یہ تھا کہ سورہ بقرہ میں جو آیات احکام ہیں وہ دو دن میں پوری ہو جائیں گی، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ آج 14 دن چل رہا ہے اور آج کے دن سورہ بقرہ مکمل ہوئی، وہ بھی ہم نے مکمل کر دی، ورنہ ان احکامات کے اندر اتنی تفصیل تھی کہ اگر ہم اس تفصیل میں جاتے تو ابھی بھی یہ مکمل نہ ہوئی ہوتی. اور اس کا ایک مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیسے کیسے احکامات دیے. لہذا وہی بات جو ربا سے پہلے ہم نے تمہید کے طور پر ذکر کی تھی کہ اگر احکامات کے اعتبار سے قرآن کریم کو دیکھنا ہے تو اس کی ترتیب فقہ ہے، اور ویسے اگر ہے تو وہ قرآن کریم کی ترتیب موجود ہے. یہ ترتیب بھی توقیفی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ نازل تو مختلف ہوئیں، جیسے سب سے پہلے آنے والی وحی جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 30 سپارے میں، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت وہ سورہ مائدہ میں ہے. تو یہ جو ترتیب ہے یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اس کو فلاں سورت اور فلاں آیت کے بعد لکھو، اس کو فلاں سورت فلاں آیت کے بعد لکھو. تو یہ جو جتنی اس کی ترتیب ہے یہ ترتیب بھی من جانب اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو وہ ترتیب باقی رکھنی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا جس ترتیب سے اس کا نزول ہوا، وہ منظور نہیں تھا. بعض لوگ اس چکر میں لگ جاتے ہیں کہ جناب ہم تو اس ترتیب سے سمجھیں گے جس ترتیب سے نازل ہوا. لہٰذا نزول کے اعتبار سے قرآن کی ترتیب کیا ہے، یہ ترتیب مقصود نہیں تھی اور نہ یہ ہمارے لیے مفید تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو باقی نہیں رکھا، اور جو ترتیب ہمارے لیے مفید تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا. لہذا اس کے اندر اپنی قوت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس ترتیب سے یہ ہمارے سامنے ہے اسی ترتیب سے ہم اس کو پڑھیں گے اور اسی ترتیب سے اس کے اندر احکامات تلاش کریں گے. تو الحمدللہ آج سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ کل سے سورہ آل عمران اور اس کے اندر بیان کیے ہوئے جو احکامات ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.